الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو جمعے کے بیان میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا مکارم تھا وہ سچ بولنا تھا, اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کری. حضرت کا ایک بیان کے اوپر مشتمل تھا, لیکن ہمارے ہاں عموماً حضرت کا ایک بیان جو ہے وہ تین بیانات کے اوپر پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو دوسرا بیان یعنی دوسرا اخلاق, وہ سچائی کا معاملہ کرنا, اور اس کے اوپر بھی پھر آج ہمارا تیسرا درس ہے. تو سچ بولنے اور سچائی کے معاملے کرنے کے درمیان فرق کیا ہے, اس کی تھوڑی سی دہرائی کے ساتھ کہ سچ بولنا تو بھائی جیسے معاملہ ہوا ویسا بیان کر دینا, اور یہ ایک بڑی سادہ سی چیز ہوتی ہے, سیدھی سادی سمپلسٹک قسم کا ایک معاملہ ہوتا ہے. بس جیسے ہے ویسے بیان کر دو, اس کو چینج مت کرو, اس کو توڑو, اس کو مسخ مت کرو. لیکن سچائی کا معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ بات تو وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن سننے والے کو وہ کسی طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے, یا اس کو کسی اور طریقے سے یعنی کوئی اور بات کہہ رہا ہے حالانکہ ایسا معاملہ ہے نہیں. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے سچائی کا معاملہ کرنا, یہ سچ بولنے کے مقابلے میں زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے یعنی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے اس بندے نے سچائی کا معاملہ نہیں کیا حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے. تو اس کو سننے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ سچائی کا معاملہ کرنا جیسے کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جاتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے, لیکن جو ریل لائف سچویشنز ہوتی ہیں زندگی کے اندر, پریکٹیکل سیناریوز جب آتے ہیں انسان کے اوپر, تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کو سمجھنا کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو بظاہر سچائی کا معاملہ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا, تو یہ صحیح کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی خیر کی نیت پوشیدہ تھی یا کوئی شر کی نیت پوشیدہ تھی, کون یہ کر سکتا ہے, کون یہ نہیں کر سکتا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر پھر بہت ساری تفصیلات آ جاتی ہیں. تو اس میں پھر حضرت نے بھی واقعات بیان کر کے بات کو سمجھایا تھا کہ بڑے بڑے جو اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, ایسے ایسے حضرات کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے بظاہر بات جو کہی وہ معاملہ ویسا تھا نہیں, لیکن انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے وہ جسٹیفائیڈ تھے. تو یہ باتیں جو ہے وہ کافی ہو چکی ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ذرا دور حاضر کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں ہوئی تھیں کہ آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں اور جن کو کہ سچویشنز درپیش ہوتی ہیں, بڑی بڑی سچویشنز درپیش ہوتی ہیں. دیکھیں ہم تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں نا, اور ہمارا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ بھی بڑا مختصر سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جاننے والے, ہمیں سننے والے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ لائم لائٹ میں نہیں ہوتے. لائم لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی عوام کا جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا, چھوٹے لوگوں کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. جبکہ جیسے جیسے کوئی انسان ترقی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ترقی کرنا اچھائی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ برائی میں بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ کے اندر بھی بڑی ترقی کر سکتا ہے. پچھلے دنوں ہم کسی کا واقعہ پڑھ رہے تھے جس کا کہ جو ہے چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے. وہ شخص جو تھا وہ ایک زمانے میں اپنے اسکول کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا، بڑا زبردست جو ہے وہ ڈیبیٹر کہلایا کرتا تھا. اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھا، پھر کالج کے اندر آیا، کالج کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیبیٹنگ کے مقابلوں کے اندر وہ شرکت کیا کرتا تھا. اور اس کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا تھا مشکل معاملات کے اندر جب درپیش ہو جاتے تھے. اور یہی شخص جو ہے پھر ایسے لوگوں کی لوگ تلاش میں رہتے ہیں، یعنی جن کے پاس زبان کا ہنر ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے نا وہ دن کو رات ثابت کر دیتے ہیں، رات کو دن ثابت کر دیتے ہیں. ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مہارت عطا فرمائی ہوتی ہے. تو یہ شخص بھی جو تھا نا وہ ایسے ہی تھا کہ اگر اس سے کہو رات کو دن ثابت کر دے تو وہ ثابت کر کے دکھائے گا. اگلا بندہ بھی حیران کہ اچھا یہ کیسے کر دیا اس نے، واقعی میرے پاس اس کو کوئی جواب نہیں ہے. تو باطل قوتیں بھی پھر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں. تو ایسے بندے کو جو ہے پھر اس بندے کو لوگوں نے پھر سلیکٹ کر لیا، اور سلیکٹ کر کے پھر اس کو بہت اوپر لے کر کے گئے، ایسے اوپر لے کر کے گئے کہ لائم لائٹ کے اندر وہ آ گیا. اور پورا ملک تو کیا، پوری دنیا کے اندر جہاں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں وہاں وہاں اس کو سنا جانے لگا، اس کو دیکھا جانے لگا. اس مقام کے اوپر وہ پہنچ گیا اور بالآخر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا، بہت بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنا. بالآخر زندگی کا وقت جو ہے وہ پورا ہونا ہی ہوتا ہے ہر ایک کا، تو اس کا بھی پورا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. تو لائم لائٹ پہ آنے کا یہ عزیز جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا تھا. اسی طریقے سے اچھائی کے معاملے میں بھی لوگ لائم لائٹ میں آتے ہیں. شروع میں ہوتے ہیں ایک بندہ سن رہا ہوتا ہے، دو بندے سن رہے ہوتے ہیں، چلے بھی تھوڑا بڑھ گئے 20-30-40-50 لوگ سننا شروع ہو گئے، لیکن بالآخر مجمع بڑھتا ہے، سننے والوں کی تعداد بڑھتی ہے. اب جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی بھی شکل کا میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو، جو بھی میڈیا ہو. تو اب جو اس سچویشن کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ جب بہت سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس وقت وہ ہر بات جو ہے وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں کر سکتے. بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں، ان کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے، لوگ ان کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات کا اثر لے رہے ہوتے ہیں. دے کین موو اے کراؤڈ، وہ پورے ایک جو ہے نا وہ جمگھٹے کو جو ہے وہ ہلا سکتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر کہ بھائی کہنی چاہیے، حق ہے نا، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لیکن اس طرح سے سچ بولنے سے جو ہے وہ خیر کے مقابلے میں شر کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، شر کا زیادہ احتمال ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ ایسے جو سچ بولا جاتا ہے نا، اس سچ کے اوپر لوگوں نے عمل کوئی نہیں کرنا ہوتا. ان کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے کہ میں سچ بول تو دوں گا، لیکن اس سے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایک شور پیدا ہوگا، ایک جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک جذباتیت آ جائے گی، نعرے شعرے لگ جائیں گے، لوگ جو ہے وہ الٹے سیدھے جو ہے وہ قسمیں اس میں کھانا شروع کر دیں گے. کرانا کسی نے کچھ نہیں ہے، الٹا جو ہے نا وہ شر والی قوتیں جو ہے وہ اس بات کو استعمال کریں گے. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر نپی تلی انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھل کر کے پھر بہت ساری چیزیں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی بات کی کیا مطلب، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات کی تو کوئی ریلیونسی کوئی نہیں ہے. آج کل کے حالات کچھ چل رہے ہیں اور اتنے برے حالات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ان کو دیکھو یہ وہی بیٹھ کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں مانگ رہے تو ہم پہلے بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور دعائیں مانگنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اتنے بڑے آپ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو ہم آپ کے پاس یہ سننے کے لیے آئے کہ دعائیں مانگنی چاہیے. بھئی یہ تو ہم تو پہلے بھی سنتے رہے ہیں والی بات، اب آپ بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مجمع کے سامنے جو ہے وہ صرف دعائیں مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، باقی کوئی حل تو بتائیں نا، کوئی سولوشنز تو بتائیں، کوئی جو ہے وہ گتھی کو تو سلجھائیں تاکہ ہماری کنفیوژن تو دور ہو. وہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے اس قسم کی تفصیلی بیان نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ جو اکابرین ہیں یہ گتھیاں سلجھانا، اگر آپ کو ان سے گتھیاں سلجھانی تھی نا تو بھائی جس وقت یہ اساغرین میں سے تھے نا، جب یہ اساغر تھے نا اس وقت آپ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی. اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، جیسے کہ ہماری عادت ہے ہم چھوٹوں کو لفٹ نہیں کراتے، ہم ان کی بات کو کان نہیں دھرتے. وی آر آلویز گلیمر اورینٹیڈ, ہے نا بھائی. ہمیں جو ہے وہ کوئی سب سے اونچی شخصیت چاہیے, ہمیں کوئی ہمالیہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو ان کی بات سننی ہے, ہم نے تو چھوٹوں کو گھاس ہی نہیں ڈالنی, ہم نے تو ان کی بات ہی نہیں سننی. تو اب جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا چھوٹے, تو وہ پھر بات ہی نہیں کرتے. اب آپ کر لیں ان سے بات, انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, ان کے پاس اب آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. سمپلی اسپیکنگ وہ بڑے تو بن گئے ہیں, لیکن ان کی زندگی کے اندر جو دن ہوتا ہے نا وہ پھر بھی 24 گھنٹے کا ہی رہتا ہے, ہے نا. بڑے بننے کے بعد دن 48 گھنٹے کا تو نہیں ہو جاتا نا, 72 گھنٹے کا تو دن نہیں ہو جاتا نا, ہے نا. اور ان کی جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو جاتی, ان کو بھی کھانا تو پھر بھی کھانا ہوتا ہے, ان کو بیوی بچوں کے ساتھ تو وقت پھر بھی گزارنا ہوتا ہے, گھر کی ذمہ داریاں پھر بھی ان کی ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. اب تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو ٹائم دینے کا, ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پرسنل ٹائم چاہیے, ہمیں ان سے پرائیویٹ ٹائم چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مفتی تقی عثمانی دامن برکاتہم کو جو ہے نا وہ خط لکھا ہے کہ مجھے آپ سے پرسنل ٹائم چاہیے, مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے. اب مفتی صاحب جو ہیں شیخ الاسلام, وہ اس کو جو ہے وہ کہاں سے ٹائم دیں گے اور کیوں ٹائم دیں گے, ہے نا. ان کے سوال ہی ایسے الٹے سیدھے اور یعنی آئیں بائیں شائیں والے سوال سارے کے سارے. تو مفتی تقی عثمانی کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ ان کو بیٹھ کر کے ٹائم دینا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی جو بھی اندازہ بھی ہے کہ اس کو ٹائم دینے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم کتنا اونچا اڑ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑوں سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور بڑا پرسنل اور پرائیویٹ لیول کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. چھوٹوں کو ہم کیوں نہیں ڈھانس ڈال رہے ہوتے, کیونکہ چھوٹے ہم سے نیچے ہیں, ہمارے قابل نہیں ہیں یہ چھوٹے, ٹھیک ہے. ہمارے جو چھوٹے ہیں یہ تو ہم سے چھوٹے ہیں, تو اس وجہ سے چھوٹوں کی بات نہیں سنتے, ٹھیک ہے نا. تو یہی اصول جو ہے نا, یہ آج کا اصول نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا اصول ہے, یہ یونیورسل اصول ہے, یونیورسل اصول کلیہ ہے, یہ کلیہ, ٹھیک ہے. یہ کلیہ بدلنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس کلیہ کو سمجھ جاتا ہے اور جو اس کلیہ کے تابع ہو جاتا ہے نا, تو وہ پھر اس زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اور جو نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بس, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا, اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اس نے ایسے کیوں نہیں کیا, اس نے ویسے کیوں نہیں کیا, وہ ساری زندگی فنگر پوائنٹنگ کر کر کے اس کی زندگی گزر جاتی ہے, اور بالآخر وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس. تو ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں تو اچھا ہے, کر دیں گے تو کوئی بات نہیں بھائی, ہماری حیثیت ہی کیا, گزر جائیں گے باقیوں کی طرح سے ہم بھی. اچھا, اس کے بعد پھر جو اصل مضمون چل رہا ہے تو اس میں سچ کا معاملہ کرنا وغیرہ, تو اس میں پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے, تو لاسٹ ہفتے جو ہے وہ اس کو ذرا جلدی میں نپٹا دیا تھا, لیکن اس کے اندر کچھ اور تفصیلات ہیں بڑی اہم, تو اس کو پھر ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر وہ نہیں نکل پائے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی, کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی بہت بڑا جینوئن ریزن ان کے پاس نہیں تھا, بس آج نہیں, کل, کل نہیں, پرسوں نکل جاؤں گا, پھر اس کے بعد گھوڑے بڑے تیز ہیں, میں جلدی پہنچ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ, اور آسانیاں تھیں بڑا. تو اس والے غزوے کے اندر ان کے ساتھ یہ بھول چوک ہو گئی, یہ نہیں نکل سکے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے تو باقی جتنے لوگ تھے, منافقین بھی تھے, کچھ مسلمان بھی تھے, جنہوں نے آ کر کے عذر وغیرہ کر لیا کہ بھئی ہم اس وجہ سے نہیں نکل پائے تھے, اس وجہ سے نہیں نکل پائے تھے, ان کے پاس کوئی جینوئن عذر تھا ہی نہیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدھا سیدھا سا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی میں سستی آڑے آ گئی اور باقی ساری چیزیں بڑی اچھی تھیں, کوئی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی, تو اب میں کیا کروں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب تم جو ہے نا وہ انتظار کرو, ٹھیک ہے. وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہ بھی تھے اور ان کے ساتھ دو اور بھی تھے, ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک تھے, اور ایک اور بھی صحابی تھے جن کا نام, تو تین صحابہ تھے. تو ان کے فیصلے کو جو ہے نا وہ مؤخر کر دیا گیا, ایک ترجمہ خلفو کا کہ بھئی ان کے معاملے کو جو ہے وہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب انتظار کرو, اللہ تعالیٰ ہی تمہاری توبہ کو قبول کریں گے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, سارے مسلمانوں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی, حتیٰ کہ بیوی کو بھی جو ہے وہ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. تو بیوی بھی جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہتی تھی, لیکن بات چیت نہیں کرتی تھی. اب ان کو جو فکر ہو گئی تھی نا, وہ فکر یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو کیفیت ہے نا میری, اس کیفیت میں اگر مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا. بھائی انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا, توبہ کرنے کا ارادہ تھا, ندامت ہو گئی تھی, تو اب توبہ کو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں, لیکن ان کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک فکر تھا, فکر تھی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی نا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. یعنی کیا کیفیت ہے کہ سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجھ سے کلام نہیں فرما رہے ہیں. ان کے سامنے یہ اصول تھا کہ کما تعیشون تموتون, کہ تم جیسے زندگی گزارو گے نا ویسے تمہیں موت آئے گی. وکما تموتون کیا ہے, تبعثون, کہ تمہیں اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا جیسے کہ تمہیں موت آئے گی. جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے ہی تمہیں اٹھایا جائے گا. وکما تبعثون تحشرون, اور جیسے تمہیں اٹھایا جائے گا نا ویسے ہی تمہارا حشر ہوگا. تو یہ بڑا یعنی خطرناک اصول ہے جس کا کہ ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا, اصول کی بات یہ ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, ہر چیز میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, لیکن اصول رول یہ ہوتا ہے کہ جس کی کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو رول کیا ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہیں موت آئے گی. موت کے وقت کوئی ایک دم سے انہونی چیز نہیں ہو جائے گی, بالکل آؤٹ آف دا بلو قسم کا معاملہ نہیں ہو جائے گا کہ اچھا اس وقت جو ہے وہ میں توبہ کر لوں گا, اس وقت میں نیک بن جاؤں گا, اس وقت جو ہے قبولیت ہو جائے گی وغیرہ. اور پھر آگے بھی ویسے ہی معاملہ ہوگا, اٹھائے بھی ویسے ہی جاؤ گے اور تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر میری موت آ گئی تو قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا, کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے گفتگو ہی نہیں فرماتے, اور اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. یعنی اس بات کی بھی ایک حقیقت, ایک حقیقی فکر تھی کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بشر ہیں, انسان ہیں, وہ بھی تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. تو میری توبہ کی قبولیت سے پہلے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا تو جو صحابہ ہیں وہ تو پھر میری توبہ مانیں گے بھی نہیں, مجھے پھر اس کے بعد اپنے درمیان واپس بھی نہیں لیں گے, تو میری معافی کیسے ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ یہ غم مجھے کھا رہا تھا, میرے لیے دن گزارنا رات گزارنا مشکل ہو گیا تھا, حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی. زمین تنگ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, وعلی الثلاثۃ الذین خلقوا, اور تین لوگ جن سے فیصلے کو ملتوی کر دیا گیا تھا, حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, حتیٰ کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی اپنی تمام تر وسعت کے باوجود. کہ پلانٹ ارتھ جو ہے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے, ہم انسانوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, زندگی دنیا تو بہت بڑی ہے ہمارے اعتبار سے نا, لیکن یہ تنگ ہو جانا یعنی گویا کہ حیات تنگ ہو گئی تھی. وَوَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کے اوپر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی تھیں. جیسے کہتے ہیں نا دم گھٹنا شروع ہو جائے, اپنی جان گھٹنی شروع ہو جائے, اتنی فکر اتنی پریشانی کسی انسان کو لاحق ہو جائے. وظنوا, اور انہوں نے گمان کر لیا تھا, ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور ان کا یہ گمان بن گیا تھا, پکا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالی سے بھاگنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے اللہ ہی کی طرف بھاگنا, اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا, اور کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہمارے لیے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے توبہ کری نہیں, اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا, لیتوبو, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہو. تو ایسی حالت میں فرماتا ہے کہ میرے کزن تھے اور بڑے بڑے قریبی دوست تھے, میں ان کے پاس گیا تو وہ کام کر رہے تھے, میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. انہوں نے کان ہی نہیں دھرا, لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے پھر سے کہا, انہوں نے بات ہی نہیں سنی, پھر سے کہا. تو اس کے بعد ان کے کزن دوست جو تھے وہ کہنے لگے, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں.
کہتے ہیں یہ بات سن کر کے نا میرے تو ہوش اڑ گئے. اتنا قریبی دوست ہے, اتنا جو ہے وہ یعنی رشتہ دار بھی ہے اور یہ حقیقت حال کو جانتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے نا, اس وجہ سے اس کا بھی کیا ہو گئی ہے میرے بارے میں گمان, کچھ پتہ نہیں تمہاری بات کا, اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, ایسا ڈسپلن تھا, یہ ڈسپلن تھا اس معاشرے کے اندر کہ جب امیر نے کوئی بات کر دی, کوئی فیصلہ کر دیا, تو اب جو ہے نا وہ نیچے والے سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ایکٹ کریں گے, اور صرف ایکٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے مطابق گمان بھی ویسے ہی رکھیں گے. اللہ و رسولہ عالم, ہمیں تمہاری بات کا نہیں پتا, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, تم کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہو نوز, کس کو پتا. تو فرماتے ہیں مجھے توقع نہیں تھی, مجھے تو توقع تھی کہ یہ مجھے دلاسہ دے گا, تسلی دے گا, ہمدردی کی بات کرے گا, یہ کہے گا کہ نہیں تم تو بڑے اچھے آدمی ہو, پتہ نہیں یہ کیا معاملہ بن گیا, یعنی یہ میری سائیڈ لے گا, لیکن اس نے تو میری سائیڈ بالکل بھی نہیں لی. تو کہتے ہیں کہ میرے آنسو نکل آئے, میں نے کہا کہ اتنی محبتیں, اتنے قریبی رشتے, یہ بھی مجھ سے بیگانہ بن گیا, اجنبی بن گیا, مجھے احساس ہوا کہ میں کس امتحان میں سے گزر رہا ہوں. حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے, 40 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجوایا کہ تم اپنی بیوی کو بھی الگ کر دو. تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا اس کو طلاق دے دوں, الگ کرنے کا کیا مطلب, طلاق دے دوں یا اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دوں اپنے ماں باپ کے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں, طلاق مت دو, گھر بھیج دو, ماں باپ کے گھر بھیج دو. تو اس میں حضرت نے پھر دوسرے ساتھی کا بھی واقعہ لکھا کہ جو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, وہ بڑے ضعیف تھے, تو ان کو جب یہ حکم ملا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو, تو ان کی بیوی نبی علیہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خاوند بوڑھے ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, کھانے پینے کی چیز دیتی رہو لیکن ان کے قریب مت جانا. اس نے کہا کہ وہ تو عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ اب کیا ان کا قریب جانا. تو کہتے ہیں کہ بیوی کہتی ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہے کہ جس دن سے آپ نے یہ معاملہ کیا ہے اس سوشل بائیکاٹ کا, تو میں اس دن سے ان کو دن رات روتا ہوا دیکھ رہی ہوں, دن رات گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں بس. تو فرماتے ہیں حضرت کہ دیکھیے یہ بیویوں کی وفاداری ہوتی ہے, وہ جانتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہیں, مگر خاوند کی وکالت بھی تو کرنی تھی. تو بیوی کا معاملہ ایک الگ ہی ہوتا ہے, وہ کزن, وہ دوست, اس نے کہا میں نہیں جانتا, یہ مردوں کا معاملہ ہوتا ہے, اور بیویوں کا معاملہ, عورتوں کا معاملہ یہ جذبات والا معاملہ ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ وہ اس وقت سے رو رہے ہیں, وکالت کر رہی ہیں اپنے شوہر کی. تو اللہ کے حبیب وہ بوڑھے ہیں, انہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ جب سے آپ نے منع کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ دن رات رو رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خدمت کی اجازت دے دی. قابل تن کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی جا کر کے بیوی کے بارے میں اجازت مانگ لو, تو مجھے شرم آئی کہ میں تو ابھی جوان ہوں, میں کیا اجازت مانگوں, مجھے شرم آئی تو میں گیا ہی نہیں پوچھنے کے لیے. حتیٰ کہ ایک اور بڑا ان کے اوپر امتحان آیا کہ عیسائی عرب جو تھے نا, جو غسان کا قبیلہ جو شام کی طرف عرب قبیلے ہوتے ہیں, تو وہ عیسائی تھے, تو ان کے بادشاہ نے جو ہے ان کو پیغام بھیجا ایک قاصد کے ذریعے سے, ایک تجارت تاجر کے ذریعے سے, کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا والا معاملہ کیا ہوا ہے, تو بھائی تم اس لیے کوئی تھوڑی پیدا کیے گئے تھے کہ اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو, تو میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزت دیں گے, ہم تمہیں اپنا بنائیں گے. تو اس خط کو پڑھ کر کے نا ان کو اور بھی زیادہ صدمہ کہ اب تو کافر میرے اوپر تما کرنے لگے کہ میں کافروں کے پاس آ جاؤں, وہ مجھے آفرز کرنا شروع ہو گئے, یہ میری اوقات رہ گئی ہے. تو کہتے ہیں اس خط کو جو ہے نا میں نے پھاڑا اور اس کو آگ کے اندر ڈال دیا, ایسی مجھے نفرت ہوئی اس سے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے اوپر امتحان تھا. اس کے بعد بالآخر گزرتے گئے دن اور 50 دن ہو گئے. جب 50واں دن ہوا تو صبح کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد میں سب کو بتایا کہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے اور ان کے لیے آیات نازل ہو گئی ہیں. تو جب نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی صحابہ اکرام کو, تو
تو قاب رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جبل صلا کے اوپر چڑھے جو کہ قریب ہی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اور زور سے آواز دے کر یہ کہا کہ قاب تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی. اور دوسرے صحابی جو ہے وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور وہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے گھر پہ آ کر کے خوشخبری دی انہوں نے. اور انہوں نے خوشخبری دی تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے جو اپنے اوپر کے کپڑے تھے وہ ان کو تحفے میں دے دیے اور خود جو ہے وہ دوسرے کپڑے کسی سے مانگ کر کے پہن لیے. تو حضرت نے اس کے اوپر فرمایا کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خوشخبری لا کے دینے والے کو ہدیہ دینا چاہیے, صحابی سے ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو وہاں پر سارے مسلمان جو موجود تھے وہ ملتے تھے, کوئی گلے لگاتا تھا, کوئی خوشخبری دیتا تھا. ان میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ان کو گلے لگا کر خوشخبری دی تو ہم نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان کی یہ خوشخبری دینا, مبارکباد دینا کبھی بھی نہیں بھولے گا. پھر نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں, سارا خیرات نہ کرو, ہاں کچھ کر دو, ایک تہائی یا کچھ, باقی اپنے لیے رکھو. تو انہوں نے پھر خیبر کی زمین اپنے پاس رکھ لی اور باقی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت سے نجات ملے, کوئی نعمت ملے, تو اس کو چاہیے کہ اظہار تشکر کے طور پر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے. بہرحال انہوں نے سچ بولا, نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے ممکن تھا کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح کوئی نہ کوئی عذر کر لیتا اور اس ساری کی ساری مصیبت سے بچ جاتا, لیکن میں نے سچ بولنے کو پسند کیا. اس پہ حضرت نے ایک نقطہ لکھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس بات سے اتنا زیادہ خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور تھا, خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہو رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب شاگرد کامیاب ہوتا ہے تو استاد کے دل کو خوشی ہوتی ہے, فقط شاگرد کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ شاگرد کی خوشی استاد کے دل کو بھی خوش کرتی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے کہ میں نے سچ کا سبق پڑھایا تھا, میرے شاگرد نے اس سبق کو ایسا پڑھا کہ میرے اللہ کو بھی پسند آ گیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے, ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ ان کو کتنے امتحان میں سے گزرنا پڑا مگر بالآخر اللہ رب العزت نے سچ کی وجہ سے ان کو کامیاب فرمایا اور قرآن مجید میں ان کے اس واقعے کا اظہار فرما دیا. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اگر اپنی زندگی میں سچ کی صفت کو اپنائے تو اس کو کامیابی تک پہنچنا اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی نصرت اس بندے کے شامل حال فرما دیتے ہیں, اس لیے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے. مشکلات پڑتی ہیں, چاہے کوئی ناراض ہو رہا ہو, خاندان والے ناراض ہو رہے ہو, کوئی بڑا ناراض ہو رہا ہو, یا باہر کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو رہے ہوں, کوئی مشکل آ رہی ہو, لیکن اگر ان مشکلات سے انسان سچ کے ساتھ گزر جائے تو اس کو بالآخر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں مشکل سے اور اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی. فرمائے کہ علیک بالصدق حیث تخاف انہ یضرک فانہ ینفعک, کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے ایسی صورتحال میں کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ اس سے میرا نقصان ہوگا, اس لیے کہ سچ بولنے میں ہمیشہ نفع ہوگا. تو صاف لفظوں میں کہہ دیا, لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ ایسی صورتحال جب تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہارا نقصان ہوگا تم پھر بھی سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ سچ کی برکت سے تمہیں نفع عطا فرما دیں گے. اسلاف کی زندگیوں کے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں کہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اوپر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھیں, معتصم باللہ نے بھی ان کے اوپر بڑی آزمائشیں ڈھائیں اور واسط کے کوڑے سے بھی ان کو بلاخر سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچایا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کے خواب میں آئے, تو اس زمانے میں خواب دیکھنے والے لوگ بھی اچھے ہوتے تھے, تو فوراً پوچھتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ. ان کو اسی بات کی اپنے لیے بھی فکر ہوتی تھی نا کہ ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا, تو اگر کسی مرنے والے کا خواب دیکھ لیتے تھے تو اس سے فوراً یہی پوچھتے تھے بعد میں کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سچ کی وجہ سے نجات ملی اور میں ہمیشہ سچ بولتا تھا, سچ پر تھا, میرا موقف سچا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی اور ان کے کوڑوں سے اور تلواروں سے میری حفاظت فرما دی. پھر ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے یہاں پہ نقل کیا کہ انہوں نے مطلب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آتش پرست تھا, اس کو ایک مسلمان بزرگ نے بہت سمجھایا کہ بھائی آگ جو ہے یہ کوئی تھوڑی خدا ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو, کیا فائدہ ہوگا تمہیں, لیکن وہ مان کے نہیں دے رہا تھا. تو اب ان کو بھی جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سیدھے ہاتھوں یہ سیدھے انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلنے والا ہے, اس کو کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آگ تمہارا خدا ہے نا, خدا سے تو فائدہ ملتا ہے نا, تو ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور ہم دونوں اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں, تو اگر تم حق پہ ہوگے نا کہ یہ تمہارا خدا ہے تو یہ تمہیں نہیں جلائے گا, اور میں غلط ہوں تو یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گی. تو وہ تیار ہو گیا, ڈر رہا تھا. اچھا مزید اس کا واقعہ تفصیل جو ہے وہ کہیں اور پہ پڑی تھی, حضرت نے کہیں اور بیان کری تھی. بہرحال وہ ڈر تو رہا تھا, لیکن انہوں نے بھی نا اس کا ہاتھ پکڑا, وہ خود تو ہاتھ ڈال نہیں رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا. اب جب آگ کے اندر دونوں کا ہاتھ ہے تو نہ اس کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا, تو وہ تو خوش ہو رہا تھا اور یہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ تو جھوٹا تھا میں تو سچا تھا, تو میرا ہاتھ تو نہیں جلنا چاہیے تھا, اس کا تو جل جانا چاہیے تھا, اب تو میری بات ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو اس کے اوپر یہاں تو یہ لکھا ہے کہ ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے میرے پیارے, میں آپ کے ہاتھ کو تو ظاہر نہیں جلانا تھا, لیکن اس کے ہاتھ کو بھی میں کیسے جلا سکتا تھا, کیونکہ اس کا ہاتھ اس وقت آپ کے ہاتھوں کے اندر تھا, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے اس کے ہاتھ کو بھی بچا دیا. ایک اور جگہ ہم نے سنا تھا, غزل سے غالباً سنا ہوگا, کہ اس نے بھی جو ہے نا وہ دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں نا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کو بھی بچا دینا, ٹھیک ہے نا, میں ایمان لے آؤں گا, میں ان کی بات مان لوں گا, میرے ہاتھ کو بچا دینا. تو اس کی بھی بات قبول ہو گئی. بہرحال تو سچے بندے کا اللہ نے اتنا لحاظ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیا, اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہوا تھا اس کو بھی نجات عطا فرما دی. اچھا یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا, اتنا تفصیلی واقعہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ان کی اپنی زبانی میں نقل ہے, پھر سورہ توبہ کی آیات بھی اس کے اوپر نازل ہوئیں. تو یہ جو آیت ہے نا وعدہ کہ وعلی الصلاۃ الذین خلفوا والی آیت, اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ توبہ کے اندر, وہ آیت بھی جو ہے نا وہ یعنی کیا زبردست کیا بات ہے کہ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے جوڑ کس چیز کے ساتھ بنایا, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان سچوں کے ساتھ تم نتھی ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو یہ کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو اس پوری کی پوری مصیبت سے نجات دلائی, اور پھر مفسرین نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی نا, سستی جو آ گئی تھی کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی ظاہری وجہ کے, اس کی بھی اصل میں وجہ یہ تھی کہ کچھ منافقین جو تھے نا مدینہ منورہ کے, ان کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تھے یہ ایمان والے, ان منافقین سے ایگری نہیں کرتے تھے, لیکن جو اٹھنا بیٹھنے کی وجہ سے جو ایک اثر آ جاتا ہے نا قلب کے اوپر, اس قلب کے اثر کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے یہ کمزوری ہو گئی تھی. قلوب جو ہے وہ ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں, تو قلب اگر طاقتور ہوگا تو اس سے ایسی غلطیاں صادر نہیں ہوں گی, لیکن جب ایسے قلوب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا, تو ان قلوب کا جب اس کے اوپر اثر آئے گا تو اس کا قلب جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا, جب کمزور ہو جائے گا تب اس سے ایسی غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد حکم دیا کونوا مع الصادقین, دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا ختم کر دو اور صرف صادقین کے ساتھ, سچے کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو, انہی کے ساتھ جو ہے تم جڑ کر کے رہو اپنی ساری زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور بہت جو سگے چچا تو خیر نہیں تھے، سوتیلے چچا کہیں گے نا، تو چچا تو تھے اور بہت قریبی دوست بھی تھے، اور دین اسلام کو بہت زیادہ طاقت دینے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب شہید کیا تو ان کی لاش کا مسلح کیا گیا، ہند نے آ کر کے ان کے ناک کان کاٹے اور جسم سے جو ہے وہ کلیجہ نکالا، قلب نکالا، آنکھیں بھی باہر نکال دیں اور ان کا ہار بھی بنایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حالت میں اپنے چچا اور اپنے قریبی ترین دوست ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت زیادہ کیفیت تاری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اس وقت. تو اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ میں اس ایک شہادت کے بدلے 70 بندوں کا مسئلہ کرواؤں گا، 70 بندوں کا مسئلہ کروں گا. تو اس کے اوپر نہ پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے شیخ ہوتے ہیں تو بھائی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے تھے، قرآن مجید ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہارے ساتھ تم لوگوں کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے اوپر کی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی اس بات کو واپس لے لیا، اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا. لیکن ہوا کیا کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ایک سپہ سالار تھے مسلمانوں کے لشکر کے، تو ان کو فرمایا، ان کو پیغام بھیجوایا کسی صحابی کے ہاتھوں کہ فلیرفع یدیہ من القتل، ان کو جا کر کے تم یہ پیغام دے دو کہ قتل سے نا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھیں، یعنی کسی کو قتل نہ کریں، ہم حرم پاک کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان صحابی کو جو ہے وہ بات الٹی سمجھ میں آ گئی، کچھ اور سمجھ میں آ گئی، اور یہ ایسے سمجھے کہ جیسے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ خالد کو جا کر کہو اقتل، کہ تم قتل کرو، من قدرتا علیہ، جس کے اوپر بھی تمہاری قدرت ہونا تم اس کو قتل کرو، تو چھوڑنا مت اس کو. ان کی یہ بات سمجھ میں آئی، غلطی جان بوجھ کے تو نہیں کری لیکن اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں، تو ان کے اس طرح سے بات جو سمجھ میں آئی تو انہوں نے خالد تعالیٰ ان کو بات یہی بات جا کر کے پیغام میں دی. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پھر جو سامنے آتا بھڑکانا شروع کر دیا لوگوں کو. اب کچھ نوجوانوں نے جو ہے نا وہ ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کری تھی، کہیں مکہ مکرمہ کی گلی میں آ کر کے نا بہت سارے نوجوان جو ذرا ہوتے ہیں جذبات کے اندر زیادہ، تو انہوں نے آ کے خالد بن ولید عنہ کے ساتھ کہتے ہیں پنگا لے لیا. خالد بن ولید عنہ کے سامنے کوئی آتا ہے اس نے کدھر بچنا ہے پھر. تو قتل کرتے رہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تک خبر بھی پہنچ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے خاصت کو بھیجا کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، رک جاؤ، مت قتل کرو کسی کو. لیکن اس وقت تک خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں 70 بندے قتل ہو چکے تھے، 70 بندے قتل ہو چکے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا، میری زبان سے خالی نکل گیا تھا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا، اگرچہ کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا تھا، میرے مالک نے میرے زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا. ٹھیک ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ اس کی زبان سے بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے. ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں بھی یہی معاملہ آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے کہ بیٹے کے بارے میں جب اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کری تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور بیٹی کو طلاق بھی دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بد دعا کر دی تھی، اللہم ابعث علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دیجئے. تو پھر پتہ ہی ہے کہ بھئی ایک شیر جو ہے وہ آیا اور اس نے اس طریقے سے اس کو اتنے لمبی چھلانگیں مار کر کے اس تک پہنچا اور اس کے جو ہے وہ. تو یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ بھی ہے. فرماتے ہیں حضرت کہ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا مقام ہے کہ رب کریم فرمائے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
تو با خدا بندے یعنی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے استحضار میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں، وقوف قلبی کرتے ہیں ہر وقت، تو جو با خدا بندے ہوتے ہیں وہ ایسا رتبہ پا لیتے ہیں، اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچ سے وصل ہو جاتا ہے، ایسی صفات سے وہ مزین ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفات آ جاتی ہیں کہ منہ سے بات نکلتی ہے اور فوراً پوری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ پوری کروا دیتے ہیں۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا، حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، کوئی بات زبان مبارک سے نکلتی تھی تو مجھے پکا یقین ہوتا تھا کہ یہ پوری ہونی ہے، اور پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کئی دفعہ ہم ڈرتے بھی تھے کہ اگر حضرت جلال میں ہیں اور جلال میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، تو دوسری طرف یقین بھی ہمیں اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی، حالات آتے، فون کر کے خدمت میں پہنچ کر صرف عرض کر دیتے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، جب حضرت کے علم میں آ جاتا تھا تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب یہ ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی اس کو پورا کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت نے اپنے والد کا بھی ایک واقعہ ایسا لکھا ہے کہ ان کے سامنے بھی کسی نے بیٹھ کر کے نا نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ غلط باتیں جو ادب سے ادب کے درجے سے کم تھیں کہہ دی تھیں، تو والد صاحب نے بھی کوئی بات اس کے بارے میں کہہ دی تھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کروا کے دکھائی۔ والدہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہوئی جھنگ شہر کے اندر، تو سیلاب آ گیا، حتیٰ کہ پانی گھروں کے اندر آ گیا اور چار چار فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا، تو والدہ نے جو ہے وہ سامان کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا، اور میں اس وقت 3-4 سال کا تھا خالی، بہت ہی چھوٹے تھے، اور مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا، اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ میں اسی سردی کے اندر ٹھٹر رہا تھا اور بالکل اکڑا ہوا تھا، دوہرا ہو گیا تھا جیسے کہتے ہیں۔ تو جب والدہ نے مجھے اتنی زیادہ سردی میں دیکھا، ٹھٹرتے ہوئے دیکھا نا، تو والدہ نے بھی پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور وہ جب پکارتی تھی تو صرف میرے اللہ نہیں کہتی تھی بلکہ میرے سونے اللہ کہتی تھی، اے میرے پیارے اللہ۔ تو فرمایا انہوں نے کہ اے میرے سونیا اللہ بس چاہ کر، اپنی علاقائی زبان میں، اے میرے پیارے اللہ اب بس کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے الفاظ نکلے اور ود ان اے سیکنڈ بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں، یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔ تو ایسے انعامات جو ہیں ان میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ رحمت اللہ، نبی علیہ السلام کی بات بھی احد کے وقت ہوئی تھی، اور پوری کب ہوئی؟ فتح مکہ کے وقت۔ کتنے سال بیچ میں گزرے ہیں، اور کون ہیں یہ؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بات جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد جا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں یا ہمارے آپس میں بھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سچ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اخلاص کی زندگی، لوگوں کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ، اپنی زندگی میں بھی سچ بولنے کا زیادہ تر مستقل اہتمام کرنا، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ ابھی آخری بات جو کہ قدرتاً ان تمام دروس کے اندر اب تک نہیں ہو پائی، لیکن ویسے کلاسز کے اندر، دروس کے اندر ہمارے یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ سچ بولنے کا ایک بڑا سادہ سا لیکن بڑا اہم مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو دل میں آئے وہ، جس کو اب کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہی الفاظ سے وہ سمجھ میں آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بک دینا، ٹھیک ہے نا، جو بس منہ میں آئے اس کو بک دینا، اور اس کے اوپر یہ سوچنا کہ جی میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اور خواتین سے انفارچونیٹلی زیادہ تر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی میں تو ہر وقت سچ بولتی ہوں، میرے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے میں وہ بول دیتی ہوں، نہ ادھر دیکھتی ہوں، نہ ادھر دیکھتی ہوں، نہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو دیکھتی ہوں، میں بس بول دیتی ہوں یا بول دیتا ہوں، جو بھی ہے، مرد بولیں یا خواتین بولیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے سچ بولنے کا۔ تو اس وجہ سے نا اس کی بڑی ساری اور تفصیل بھی ہو سکتی ہے، اور ہوتی بھی رہی ہے پچھلے 5 جمعوں سے، بلکہ آج 6ٹا جمعہ ہے۔ تو اس میں بڑا ایک سادہ سا اصول جو ہے نا، ایک سادہ سا اصول، وہ سمجھ لیں ایک کلیہ ہے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے۔ اس والے اصول کو اگر ہم اپنے سامنے ہر وقت رکھیں نا، تو پھر یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں، کمپلیکیٹڈ سچویشنز ہیں، کس کے سامنے بولنا ہے، کس کے سامنے نہیں بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی تفصیلات ہیں۔ تو ایک سادہ اصول جو کہ ہمیں ہر موقع پہ کام آ سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ زیادہ آسان ہے نا۔ سچ بولنا، اچھا بھائی کب بولنا کب نہیں بولنا، کس کے سامنے بولنا کس کے سامنے نہیں بولنا، یہ تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اور بڑا ججمنٹل جو ہے وہ ہم سے پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں۔ کس کے سامنے ہم سمجھ رہے تھے بولنا تھا، نہیں پتا بعد میں چلا ان کے سامنے تو بولنا ہی نہیں تھا، کس کے سامنے نہیں بولنا تھا بعد میں پتا چلا ان کے سامنے تو بولنا تھا، تو بھائی ججمنٹ کی غلطی ہو گئی، مجھ سے مس ججمنٹ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیلات ہو سکتی ہیں اس میں۔ لیکن اگر اس اصول کو ہم سامنے رکھیں نا کہ جی جو بھی ہو میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اب جب یہ اصول انسان کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب بولنے کی باری آتی ہے نا، زبان کھولنے کی باری آتی ہے، تو وہ زبان بعد میں کھولتا ہے، تولتا پہلے ہے، پہلے سوچتا ہے کہ جی کھولنی چاہیے نہیں کھولنی چاہیے، کھولنی بھی چاہیے کہ نہیں کھولنی چاہیے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ کیونکہ جو بائی ڈیفالٹ سچویشن ہے نا، جو کہتے ہیں نا جی عمومی کیفیت جو انسان کی ہے وہ بولنے کی نہیں ہے، عمومی کیفیت انسان کی خاموش رہنے کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین حضرات بچوں کو ملا کر کے 50-60 اگر کر لیں، کتنے بول رہے ہیں؟ صرف ایک بول رہا ہے، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، الحمدللہ بچے بھی ماشاءاللہ خاموش، بچوں کو تو خیر تمغہ ملنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے اور بولنے والا صرف ایک، بلکہ تھوڑی دیر بعد اگر ہم مراقبہ کریں گے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو انسانیت کی جو ایک عمومی حالت ہے نا، جو ایک پریفرڈ حالت بھی ہے، وہ خاموشی کی حالت ہے، بولنے کی حالت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ جو ایک بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہے، یہ مجبوراً بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جب کسی نے کہا ہے بولنے کے لیے تب آپ بولیں، یا کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تب بولیں، بلا وجہ بولنا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ زبان جو ہے یہ انتہائی خطرناک ترین ٹول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کا جو پھسلنا ہوتا ہے یہ بولنے کے ذریعے، کبھی خاموش انسان کی زبان نہیں پھسل سکتی، پھسل سکتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ محاورہ، بھئی وہ تو بندہ خاموش تھا لیکن اس کی زبان پھسل گئی، کیسے پھسل گئی بھائی، 32 دانتوں کے پہرے کے اندر یہ زبان، جبڑے کے اندر یہ زبان، اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے منہ بنایا اس کے اندر یہ زبان، اتنی ساری پروٹیکشن لیول کے ساتھ یہ کیسے پھسل سکتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں پھسل سکتی، یہ تو اسی وقت پھسلے گی نا جب یہ چلے گی۔ تو بھائی کیوں چلاتے ہیں اس کو؟ خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کان بنائے، یہ بھی ایک ہمارا بچپن کا محاورہ سنتے چلے آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کان دو بنائے ہیں، زبان ایک بنائی ہے، تو بھائی سننا، سننے کو زیادہ استعمال کرنا ہے نا ہمیں۔ کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہے، یہ بڑا اندر جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو رہی ہے، کچھ بولوں میں بھی کچھ بولوں، اس وقت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک لیں اور اپنے کانوں کو بس استعمال کرتے رہیں، اور سر کو استعمال کر لیں۔ ماشاء اللہ ہمارے حیدرآبادی بھائی تو اس میں بڑے ماہر ہیں، ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے کریں، جیسے بھی کریں، جی 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 جی، بس اللہ تعالیٰ نے جی جی بڑا زبردست جواب دیا ہے، بڑا زبردست جملہ ہے یہ، ایک لفظ کا جملہ، جی جی جی، ہم نے اپنے حضرت سے یہی سیکھا، جی جی جی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سر ہلا دیں، اگر کوئی بزرگ ہیں کوئی بڑے ہیں اور وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو بس سر ہلا دیں اور جی بول دیں زیادہ سے زیادہ، ختم بات۔ وہ بھی بلاخر جو ہے نا وہ کہیں گے یار یہ تو بات کرنا بیکار ہے، چل جائیں گے بلاخر وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ جتنا بولیں گے نا اتنا جو ہے وہ آ بیل مجھے مار، اب بیل کے ساتھ تو پھر کوئی نہیں لڑ سکتا نا، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں خامخواہ جو ہے وہ بیلوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں اپنے آپ کو مارنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، پہلے تو سب سے پہلا ڈیسیشن یہ ہے کہ بھئی بولنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد اگلا ڈیسیشن یہ ہے کہ جی سچ ہی بولنا ہے، اگر بولنا، اب آپ اس فیصلے پہ پہنچ گئے کہ نہیں بولنا تو پڑے گا، بولنا تو ہے، بولے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اب یہ ہے جھوٹ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ میں سچ جو بولوں گا نا تو میں کیسے سچ بولوں گا, کیا میں بالکل جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں بغیر نپے تلے, بغیر جو ہے نا وہ کچھ اس کے اندر ملائے ہوئے, بغیر کسی سوفسٹیکیشن کے بس اگزیکٹلی جیسے ہوا ویسے بیان کر دوں گا, یا میں اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ایسا کروں گا کہ شر کریٹ نہ ہو اس کی وجہ سے, خیر کریٹ ہو اس کی وجہ سے, شر پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مرد سامنے ہیں, خواتین تو الحمدللہ نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ ہمیں پروٹیکشن ہے الحمدللہ, پردے کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے, خواتین سامنے نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گھر کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم مثالی مرد کی جو اپنے حضرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ واقعات ابھی ہم نے پڑھے بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر واقعات ہوتے تو بھئی ہمارے گھر میں واقعات کیوں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا وہ جب ایک سپاؤس جو ہے وہ ذرا آؤٹ آف نارملسی, آؤٹ آف کنٹرول بولیں یا آؤٹ آف نارملسی بولیں, جب وہ اس سچویشن میں آ گئی ہیں نا یا آ گئے ہیں, وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ آ گئے ہوں, اب جو ہے نا وہ جو دوسرا بندہ جو ہے نا چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر ہو, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنی زبان کو روک لے. یہ نہیں کہ اس نے غلط بات کری تو میں اس کو اسی وقت ایک کاؤنٹر جواب دینا ضروری ہے. بس اگر میں نے حق گوئی نہ کری اس موقع پر تو پھر تو جو ہے نا وہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. بھائی آپ خاموش رہیں گے نا تو موسٹ لائکلی آپ کو کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا, اگر آپ خاموش رہ جائیں گے آپ حساب کتاب سے بچ ہی جائیں گے. بلکہ اگر آپ نے بول دیا تو بولنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے نا گھر کے اندر اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا قسم کا حساب دینے کا احتمال زیادہ ہے. جو تماشے ہوں گے پھر اس کے بعد جو ایک ڈسکشن شروع ہوگی اور پھر وہ ڈسکشن کہاں تک پہنچے گی اور ختم بھی ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی, اور اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے کہ 20 سال پہلے واقعات بھی آئیں گے, 25 سال پہلے واقعات بھی آئیں گے, اس کے اندر اما بھی آئیں گی, اس کے اندر بیٹا بہن بھی آئے گی, اس کے اندر پورا کا پورا خاندان آ جائے گا, پھر ان سب کا حساب وہ زیادہ مشکل حساب ہے یا اس وقت کا حساب کہ جی اگر جو ہے وہ انہوں نے باطل بات کر دی تھی اور میں نے جو ہے وہ حق بات سے اس کا جواب نہیں دیا تو مجھے حساب دینا پڑے گا. نہیں, جواب دینے کے بعد جو حساب کتاب کی ایک رجسٹر کھولے گا نا وہ رجسٹر سنبھالنا پھر آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا یا شاید بالکل ناممکن ہو جائے گا. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ انسان یہ کہے کہ بھئی کچھ نہ بولو, یا اگر بولنا ہے تو بس کوئی ایسی بات بول دو کہ بس تاکہ ان کو بھی نہ لگے کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں, ہے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا کوئی بھی جواب نہیں دیا تو اس کے اوپر بھی ایک ناراضگی کہ بھئی یہ تو زیادہ برا جواب ہے, تو اس کو کوئی سیدھا سادہ سا آسان سا کوئی سیدھا سادہ ہے بیگم ہے تو وہ بول دیں اس موقع کے اوپر کہ بھئی ہم تو خاتون ہیں, ہم تو گھر کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں گھر کی ذمہ داری دی ہے, ہمیں کیا پتا. جیسے ایک صحابیہ کا واقعہ ہم نے اپنے حضرت سے ہی سنا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی شوہر صاحب جو ہیں بڑے غصے میں تھے اور بیگم صاحبہ کے بھائی کے بارے میں کوئی انہوں نے بات بات ایسی کری تو بیگم صاحبہ جو تھیں صحابیہ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو نازک بنایا ہے, گھر کی چیز بنایا ہے, ہمیں کیا پتا مردوں کے معاملات, یہ تو آپ لوگ ہی جانتے ہیں. اور بس ان کی یہ بات جو تھی اس نے پوری کی پوری سچویشن کو ٹھنڈا کر دیا, شوہر کا بھی غصہ سارا کا سارا ختم ہو گیا اور معاملہ بالکل ہی نارمل ہو گیا. تو بیوی جو ہے وہ عموماً اس قسم کے جواب دے کر کے اپنے آپ کو سچویشن میں سے باہر نکال لے, ٹھیک ہے, فوراً ڈیفینڈ کرنا, فوراً جو ہے وہ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنا, اپنے باپ کو ڈیفینڈ کرنا, اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کرنا, آپ کا یہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا وہ ان کو اور آگ لگانے کا مترادف بنے گا, سبب بنے گا. اسی طریقے سے شوہر صاحب جہاں پر عقل مند ہیں زیادہ تو وہاں پر شوہر صاحب جو ہیں وہ بس ٹھیک ہے, آپ بھائی کیا کریں, اب دنیا میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اب کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے, یعنی ایکچولی نہیں بولیے گا پرفیکٹ تو نہیں ہے, یہ تو ہو جائے گا ان کی سائڈ لے رہے ہیں پھر تو اس کے بعد کچھ اور ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایسی مطلب سوچ سمجھ کر کے بات کرنا بڑا ضروری ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, خاص خیال رکھیں کہ بیگم صاحبہ جس کے خلاف اس وقت ہوئی ہوئی ہے نا, آپ ہرگز ہرگز ان کے حق میں اس بات کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے نا, ہرگز ان کے حق میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں. اس وقت چپ ہو جائیں بعد میں کسی اور طریقے سے نصیحت پہنچانے کی کوشش کر لیں.
حضرت جی کا بیان پلے کر دیں,
ٹھیک ہے, یا کوئی اور حدیث جو ہے وہ ایسی نقل کر دیں, کوئی اور طریقہ. لیکن آگ کو, یہ جو غصہ ہوتا ہے نا, غصہ یہ آگ ہوتی ہے, آگ ہے نا, شیطان آگ سے بنا, اور آگ جو ہے وہ غصہ اسی وجہ سے آتا ہے. حضرت جی کا بھی بیان پڑھا تھا ہم نے. تو آگ کو ہوا دینے کی کوشش ہرگز نہیں کریں, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا, یہ سچ بولنے والی جو جتنے چھ بیان سنے ہوئے ہیں نا, ان چھ بیانوں کو رکھیں آپ سائیڈ پہ اور خاموشی اختیار کر لیں, اور کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آگ کو ہوا دینا بھی نہ ہو. یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ بیٹل گراؤنڈ چلتے رہے. جب تک گھروں کے اندر یہ میدان جنگ کے معاملے چلتے رہیں گے تو ہم نے پھر کچھ نہیں کرنا, کچھ کسی قابل نہیں ہو سکتے. ہم اس دین کی خدمت نہیں کر سکتے, ہم دین کا کام نہیں کر سکتے, ہم لوگوں تک خیر پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان معاملات کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور اگر سیکھنے کے اندر جو ہے ذرا مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کے اندر ہماری مدد فرمائے, ہماری زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے, جھوٹ کی نحوست سے جو ہے ہم, ہمارا پورا گھرانہ اور ہماری آل و اولاد یہ محفوظ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور پھر جتنا ممکن ہو سکے ہم سچ بولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو ہم نے اپنے حضرت کے بیان میں سے پڑھی اور سمجھانے کی کوشش کریں, ان کو ہم سے قبول فرمائے, ان کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے نجات کا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جلدی سے دعا کے لیے, سبحان ربی العالی وہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شرک پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, قرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, علت سے ہمارے خلاف بن جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری ضروریات کے نہ پورا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. قلتوں سے حفاظت فرما, ذلتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ, جو ہم نے اپنے مشائخ سے سنا سیکھا, اے اللہ, اس میں سے خیر کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, شرور سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں علم نافع نصیب فرما. اے اللہ, عمل صالح نصیب فرما. اے اللہ, اخلاص نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, غلطیوں کو تاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, جھوٹ کا معاملہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما. اے اللہ, اخلاق عظیمہ نصیب فرما. اے اللہ, ہم آپ کا وصل چاہتے ہیں. اے اللہ, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ بغیر اخلاق حمیدہ کے آپ کا وصل نہیں مل سکتا. اے اللہ, اس دنیا کے اندر بھی ہم آپ سے دور رہے. اے اللہ, کیا قیامت کے دن بھی ہم آپ سے دور رہیں گے؟ اے اللہ, جنت کے اندر آپ کا دیدار ملے گا. اے اللہ, اگر اخلاق حمیدہ نہ پا سکے تو جنت میں کیسے داخلہ ہوگا؟ اے اللہ, وہاں پر بھی آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اے اللہ, آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار
کرنے کے لیے ترستے ہیں، اے اللہ اگر جنت میں داخل نہ ہو سکے تو اے اللہ آپ کا دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر سکیں اور اے اللہ آپ کے بھی دیدار سے محروم نہ رہ سکیں، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظلم سے بچا لیجئے، اے اللہ شرک سے بچا لیجئے، اے اللہ شک سے بچا لیجئے، اے اللہ سوء اخلاق سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی پیاری پیاری دعائیں آپ سے مانگی، اے اللہ ان دعاؤں کے اندر ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن شرور سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مشائخ کے ساتھ جو آپ نے نسبت عطا فرمائی، اے اللہ اس کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس نسبت کو اے اللہ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے اوپر زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان ہی کے اوپر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ خاتمہ بالسوء سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ہماری اگلے پچھلی تمام دعاؤں سے تمناؤں سے آپ واقف ہیں، اے اللہ ہماری جائز تمام تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو تمنائیں ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، اے اللہ ان تمناؤں کو جائز تمناؤں سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کی چاہتوں کو اے اللہ اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجئے، اپنی چاہت کے موافق بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا فائدہ اور اپنا نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ فائدے کی طرف لپکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے آزمائشوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دین کے جو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان تمام محنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، والدین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پیر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہم کی، اے اللہ صحت میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحت، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں ان سب میں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہر قسم کے غموں سے خصوصاً اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں گھر بار کی ہوں، اے اللہ صحت کی ہوں یا معاش کی ہوں، اے اللہ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزادی عطا فرما، اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ دین کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ دین کے مطابق اے اللہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت نصیب فرما، اے اللہ اس ظاہری سمجھ کو، اے اللہ صرف اس عمومی سطحی سمجھ کو اے اللہ گہری سمجھ سے تبدیل فرما، اے اللہ ہمیں بھی بصیرت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی احتیاط کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.